الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ما جاء في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسين الأسودي بغدادي قال أخبرنا عمرو بن محمد قال أخبرنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قضاء خشب غليظا مزببا بحديد فقال يا ثابت هذا قده النبي صلى الله عليه وسلم اس باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیالے کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی اور پینے کی مختلف چیزیں پیا کرتے تھے اس میں اس کے ذریعے سے اس میں ڈال کر کے چنانچہ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے ہمارے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ نکال کر کے پیش کیا غلیظن وہ موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور مزببن بحدیدی اور اس کے اوپر لوہے کی پتری چڑی ہوئی تھی جو ایک جگہ سے ذرا سے شگاف پڑے تھے تو اس شگاف کو بند کرنے کے لیے تین لوہے کی پتریاں الگ الگ جگہ پر اس پر لگائی گئی تھی تو یہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال کر فرمایا حضرت ثابت بنانی سے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے خاص شاگرد ہیں کئی سال ان کی صحبت میں رہے ہیں اے ثابت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیالہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تین پیالے تھے ایک کا نام جو تھا مزبب تھا اور دوسرے کا نام ریان تھا اور تیسرے کا نام مغیث یہ مزبب جو تھا اس کا تذکرہ ہے مزبب اسی لیے کہتے ہیں زبا عربی زبان میں لوہے کی پتری کو کہتے ہیں اس پر لوہے کی پتری چڑی ہوئی تھی اخبرنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمہ انا اخبرنا حميد وثابت ان انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والاصل واللبن. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے. اس میں بھی وہی پیالہ جو ان کے پاس تھا, وہ لوہے کی پتلی چڑھا ہوا, وہ پیالہ ان حضرات کو بتلا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو کہتے ہیں کہ میں نے اس پیالے سے پینے کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پلائی ہے. پانی بھی, نبیذ بھی. نبیذ یہ رات کو پانی کے اندر کچھ کھجوریں ڈال دی جائے, صبح تک رہنے دی جائے, صبح کو پھر اس کو کھجوریں جو اندر نرم ہو گئی ہیں ان کو جو ہے یہ دبا کر نچوڑ کر نکال لیا جائے. وہ میٹھا پانی جو ہوتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں, وہ ذرا مقوی ہوتا ہے. تو نبیذ بھی پلائی اور شہد بھی اسی پیالے سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا, اور دودھ بھی. گویا پینے کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پیالے سے نوش فرماتے تھے. باب ما جاء فی صفت فاقہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھلوں کا تذکرہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, اپنی حیات طیبہ میں کون کون سے پھل کھائے ہیں, نوش فرمائے ہیں, وہ بتلاتے ہیں. کبھی ایک مرتبہ بھی کھایا ہو اس کا بھی تذکرہ اندر آ جائے گا. حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری ہو, قال اخبرنا ابراہیم بن سعدی عن ابیہ عن عبداللہ بن جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاکل قدساء بالرطب. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے, کھاتے تھے. یعنی ککڑی جو ہوتی ہے اور تازہ کھجور, رطب جس کو کہتے ہیں, ان دونوں کو ملا کر کے کھاتے تھے. یہ دراصل دونوں پھلوں کے مزاج میں موافقت پیدا کرنے کے لیے, اس لیے کہ مزاج کے اعتبار سے جو ہے خاصیت کے اعتبار سے ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم, تو گویا ٹھنڈی اور گرم دو کو ملا کر کے اعتدال پیدا کیا گیا. اور مزہ اور ذائقے کے اعتبار سے ککڑی پھیکی ہوتی ہے اور رطب جو ہوتی ہے تازہ کھجور وہ میٹھی ہوتی ہے, تو اس طرح ذائقے میں بھی دونوں میں اعتدال پیدا ہو جائے گا. تو نبی کھانے کی چیزوں میں اس طرح دو چیزوں کو اس کے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی رعایت کرنی چاہیے. حدثنا عبدت بن عبداللہ الخزائی البصری قال اخبرنا معاویۃ بن ہشام عن سفیان عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یاکل البطیخ بالرطب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے. تازہ کھجور اور تربوز, یہ دونوں کو آپ کھاتے تھے. حدثنا ابراہیم یعقوب قال اخبرنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابی قال سمعت حمیدا یقول او قال حدثني حمید قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خربوزہ اور تازہ کھجور کو ملا کر کھاتے تھے. خربوزہ شکر ٹیٹی جس کو کہتے ہیں اور تازہ کھجور. حدثنا محمد بن یحیی قال اخبرنا محمد بن عبد العزیز الرملی قال اخبرنا عبد اللہ بن یزید بن سلط عن محمد بن اسحاق عن یزید بن رمان عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البطیخ بالرطب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہی روایت جو ابھی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ ملا کر کے کھایا. تو کبھی تو تازہ کھجور کے ساتھ تربوز کھایا, کبھی خربوزہ کھایا, کبھی ککڑی, جیسا کہ آ چکا. حدثنا قتیبة بن سعید عن مالک بن انس حاو اخبرنا اسحاق بن موسیٰ قال اخبرنا مان قال اخبرنا مالک عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان الناس اذا رأوا اول الثمر جاؤ به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي سَعَيْنَا وَبَارِكْ لَنَا وَفِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت یہ تھی, یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ موسم کا جب پہلا پھل آتا تھا تو وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے. پہلا پھل جو آتا تھا مدینہ والے کرتے, خاص کہتے ہیں کھجور, ان کے یہاں کھجوروں کے باغات ہوتے تھے, تو کسی کا بھی موسم کا پہلا پھل ہوتا تھا وہ لا کر پیش کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پھل کو لیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی ثمارنا. ترجمہ اس کا یہ ہے, اے اللہ تو ہمارے لیے برکت دے ہمارے پھلوں میں, وبارک لنا فی مدینتنا اور تو ہمارے لیے برکت دے ہمارے شہر میں, وبارک لنا فی سائنا وفی مدنا اور تو ہمارے لیے برکت ڈال دے ہمارے سا اور ہمارے مد میں. سا ایک پیمانہ تھا ناپنے کا, بڑا پیمانہ 3.5 سیر پرانے 3.5 کلو کا ہوتا ہے وہ, اور مد جو ہے وہ آدھا, 2 مد کا ایک سا ہوتا ہے 2.25 کلو کا. تو یہ دونوں پیمانے گویا جس کے ذریعے سے کھجور وغیرہ ناپا جاتا تھا. یا اس میں برکت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پیمانوں سے جو چیزیں پھل وغیرہ ناپے جائیں گے اس میں تو برکت ڈال دے. اللہم ان ابراہیم عبدک, اے اللہ حضرت ابراہیم تیرے بندے, تیرے خلیل اور تیرے نبی, اور میں تیرا بندہ اور تیرا نبی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے پیش نظر اپنا حبیب ہونے کا تذکرہ نہیں کیا. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ, حضرت ابراہیم نے اے اللہ تجھ سے دعا کی مکہ کے لیے خیر و برکت کی, میں مدینہ کے لیے ویسی ہی خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے کی. وہ مصری ماں اور اتنی ہی اور خیر و برکت کی مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. گویا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے جتنی برکت کی دعا کی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے اس سے ڈبل برکت کی دعا فرما رہے ہیں. قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچوں میں جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر وہ پھل دے دیتے تھے. کیونکہ یہ پھل بھی نیا ہے اور یہ بچہ بھی گویا انسان کا نیا پھل ہے, اس معنی کر کے دونوں میں مناسبت. یا ایک وجہ اس کی یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ بچوں کے مزاج میں بے صبری ہوتی ہے, وہ اگر ان کو وہ دیکھیں گے تھوڑی دیر تو انتظار کریں گے کہ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملے گا تو وہ مانگے گا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بلا کر اس لیے دیتے تھے تاکہ مانگنے کی نوبت نہ آئے, مانگے اس سے پہلے ہی اس کو دے دیا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی. حدثنا محمد بن حمید رازی قال حدثنا ابراہیم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر عن لبی بنت معوض رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قالت بعثنی معاذ بن عفراء دینار وعلیہ اجر من قصاء ذہب وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصاء آتیہ وعندہ حلیۃ قدمت علیہ من البحرین فبلا یدہ منہا فاعطانی. حضرت ابی بنت معوض ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں, ان کے والد معوض ابن عفراء غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا معاذ ابن عفراء نے مجھ کو ایک رکابی قنا پلیٹ, رکابی جو کھجور کے پتوں سے جو رکابی بنائی جاتی تھی پلیٹ اس کو قنا کہتے ہیں, کھجور کے پتوں سے بنا ہوئی رکابی پلیٹ تازہ کھجوروں کی بھر کر کے اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ککڑیاں روئی دار, تو ککڑی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس پر روئی جیسا اوپر نرم یہ ہوتا ہے, تو روئی دار چھوٹی چھوٹی ککڑیاں سجائی ہوئی تھی اور نیچے تازہ کھجور تھی, وہ لے کر مجھے بھیجا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں. اور حضرت ربیع فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ککڑی کو پسند فرماتے تھے. چنانچہ فاتح تو ہو گیا, چچا نے میرے ساتھ یہ پلیٹ جو رکابی تھی تازہ کھجوروں کی اور اس کے اوپر ککڑیاں سجائی ہوئی تھی, وہ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, ہدیے کے طور پر انہوں نے بھیجی تھی. وَإِنَّهُ حِلْيَةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ, وہ انہوں نے پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا زیورات سونے کے بحرین سے آئے ہوئے تھے, وہاں پڑے تھے سب, تو کہنے لگی فملا یدہ منہا فاعطانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر کر کے وہ زیور مجھے دیے سونے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے اس سے بہتر چیز زیادہ چیز عطا فرماتے تھے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ربیع بنت معوض بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قالت اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقناء من رطب واجر زغب فاعطانی ملا کفی حلیا او قالت ذهبا. یہ وہی روایت ہے حضرت ربیع کی, اس نے چچا کا تذکرہ نہیں کیا, اگلی روایت میں چچا نے بھیجا تھا, اس کا تذکرہ آیا اتنا ہی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تازہ کھجوروں کی پلیٹ رکابی لے کر کے آئی اور اس کے اندر جو ہے وہ روئی دار ککڑیاں بھی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لب بھر کر کے سونا عطا فرمایا, وہ قبول فرما کر کے. میرے فاطمی کی مقدار کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ مقدار اس کی 1531 گرام چاندی ہے, 1 کلو 531 گرام چاندی, یہ میرے فاطمی کی مقدار ہے. فضیلت تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اپنے ازواج مطہرات کو جو آپ نے اپنی بیویوں کو اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کا بھی یہی مہر رکھا. یہ 500 درہم کی مقدار ہوتی ہے, یہ ایک کلو 531 گرام چاندی. اس لیے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اسی کو رکھا تھا اس معنی کر کے اس میں ہمارے لیے بھی خیر ہے. جو اولاد کو گود لیا ہو اس اولاد پر کس باپ کا نام لکھا جائے گا, پیدائشی باپ کا یا پالنے والے باپ کا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آیت نازل فرمائی, اسلام سے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ کوئی آدمی کسی بچے کو گود لیتا تھا تو گویا اب اس بچے کے نام کے ساتھ گود لینے والے کا نام باپ کے طور پر لکھا جاتا تھا. قرآن میں اس کی ممانعت آئی اور قرآن نے حکم دیا کہ گود لینے والا اس کا حقیقی باپ نہیں ہے, تو اس کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کا نام لکھو. اس لیے جو لوگ کسی بچے کو گود لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنا نام گود لینے والے کا جوڑتے ہیں وہ قرآن پاک کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, حرام ہے, ایسا جائز نہیں. جس بندے کا مالی حق ہم نے مارا ہو وہ بندہ ہم کو معاف کر دے تو حق ادا ہو جائے گا. ہاں اگر وہ خوشی سے معاف کر دیتا ہے تو معاف ہو جائے گا. جماعت میں نکل کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے, اور جب 10 مرتبہ دیکھتا ہے تو بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق دیتا ہے, اور جب 70 مرتبہ دیکھتا ہے تو پھر اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ ہماری نظر سے ایسی کوئی روایت گزری نہیں. جو صاحب یہ روایت بیان کرتے ہیں ان سے پوچھو, حوالہ پوچھو, ان سے تو پوچھتے نہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ حوالہ دیکھ کر بتایا جائے گا کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا حدیث کے طور پر اگر وہ نہیں ہے تو بہت خطرناک ہے, اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کھانے کے لیے بیٹھنے میں کون کون سے طریقہ, ایک تو اوپر بیٹھتے ہیں دونوں پاؤں کھڑے کر کے گھٹنوں اٹھا کر کے سرین کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی مسنون ہے, شامی میں ہے, اور بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کر کے یہ بھی, اور دونوں پاؤں دو سامنے پیچھے کی طرف جو ہے وہ پاؤں کی پشت کے اوپر سرین رکھ کر کے, یہ تین طریقے بتائے گئے ہیں. اس نے غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال خرچ کر کے اپنے بدن پر ٹاٹ پہنا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے بھی ٹاٹ پہنا تھا, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت قیامت تک ٹاٹ پہنتی رہے گی, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہماری یہ روایت میرے علموں میں نہیں ہے, جو صاحب بیان کریں ان سے حوالہ لو, پھر پوچھو, حوالہ وہ دے کر کے اس کی تحقیق کریں گے. ظفر بھائی کے 13 سال کے بیٹے حذیفہ کا انتقال ہو گیا ہے, دعائیں مغفرت فرمائیں. اگر وہ نابالغ تھا تو بخشا بخشایا ہے, بالغ ہو چکا ہے, اللہ اس کی مغفرت فرماوے, اور باپ کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ آخرت شافع و مشفع بنائے. انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہم پر آنے والے حالات بھی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک سبب ہے حالات کا گناہ بھی, ورنہ یہ کوئی عام یہ نہیں ہے. انبیاء پر بھی حالات آئے, وہاں تو گناہ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی. جب گناہ سے انسان پوری طرح بچ ہی نہیں سکتا تو پھر گناہ کی نحوست سے کیسے بچا جائے؟ گناہ قصداً نہ کیا جائے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے تو حفاظت ہو جائے گی, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. خدا نے سب کے جوڑے بنائے ہیں تو پھر طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ غلط جوڑے کیسے مل جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی مقدر تھا کہ دونوں کی ازدواجی زندگی اتنی مدت تک باقی رہے گی, اور پھر طلاق مقدر تھی, طلاق ہو جائے گی.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک
وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین اور مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت اور پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان دونوں جوڑوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اے اللہ اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ بائے ظفر کے لڑکے کی مغفرت فرما اور اے اللہ اس لڑکے کو ان کے حق میں ذخیرہ آخرت اور سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش قبول کی گئی ہو ایسا بنا اور اس کا نعم البدل ان کو عطا فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم.